وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ اور طالبان کے بیچ ہونے والے امن معاہدے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے اطلاق سے قبل اس کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے. آگے چل کر ہم نئی دہلی کے پارلیمان میں ہنگامہ آرائی اور آخر میں ایران میں کورونا وائرس میں اضافے پر گفتگو کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اب معاہدہ پکا ہو رہا ہے, لیکن اس سے قبل ہی جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے بھی, افغانستان کی سرکار کی طرف سے بھی. اس پر ہم چلیں گے افغان نیشنل ٹی وی کے نیوز ڈائریکٹر انیس الرحمان کی طرف جو کابل میں ہوتے ہیں, جبکہ یہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر فیضان حق. ہم آپ کو بھی سنیں گے اس موضوع پر. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. آئیے سب سے پہلے آپ کو جو اس وقت معاہدے پہ دستخط ہو رہا ہے اس پر ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے داخلہ کو مدوہا میں ہفتے کو امن معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت کی قید میں 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں طالبان بھی اپنی قید میں موجود لگ بھگ 1,000 افغان اہلکاروں کو رہا کرنے کے پابند ہیں. تاہم صدر اشرف غنی نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ان کے بقول صدر ٹرمپ نے انہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کا نہیں کہا ہے اور نہ ہی انہوں نے قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ کیا ہے.
We have not made a commitment to release them. It's a sovereign Afghan decision. We will discuss the question of prisoners as part of a peace deal which has to be comprehensive, which is to discuss. The wording that is used there is that the United States would facilitate.
صدر غنی کے بقول انہوں نے قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کرنا افغانستان ریاست کا اختیار ہے. ان کے بقول ہم ایک جامع امن معاہدے کے تحت قیدیوں کے معاملے پر بات کریں گے. دوسری طرف طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ایک رہنما نے کہا کہ امریکہ نے انہیں 5,000 قیدیوں کی رہائی کی یقین دہانی کرائی ہے. طالبان کی ٹیم کے رکن خیر اللہ خیر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے 5,000 قیدیوں کے معاملے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے بقول انہوں نے معاہدے میں وعدہ کیا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے بعد 10 مارچ کو بین الافغان مذاکرات شروع ہونے ہیں. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اس سے پہلے قیدی رہا نہ کیے گئے تو بین الافغان مذاکرات بھی تاخیر کا شکار ہوں گے. افغان امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ دانش مندی سے کام لیا جائے اور ایسے بیانات دینے سے گریز کیا جائے. طالبان سمجھتے ہیں کہ 10 مارچ سے پہلے پہلے یہ قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک سنیک ہوگا, ایک رکھنا ہوگا, ایک باٹل نیک ہوگا.
ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ صدر اشرف غنی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ حل کر لیں گے. اتوار کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا,
اور میں توقع کرتا ہوں کہ صدر اشرف غنی صاحب میں اتنی فہم و فراست موجود ہے اور وہ اتنے زیرک انسان ہیں کہ وہ اس کی اہمیت سے غافل نہیں ہوں گے اور اس رہائی میں اور اس ماحول کو سازگار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے.
ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد ایک سیدھا معاملہ ہوگا. تاہم ان کے بقول امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہونے کو ایک تاریخی دن قرار دیا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے افغانستان چلتے ہیں, جہاں سے ریاستی افغان میڈیا کے نمائندہ انیس الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. انیس الرحمان, آپ ہمیں بتائیں, آپ بہت قریب سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، صدر اشرف غنی اس کے خلاف ہیں. غالباً طالبان بہت اصرار کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر 10 مارچ کو معاہدہ سائن نہیں ہوگا. ان طالبان قیدیوں کی اہمیت کے بارے میں سننے والوں کو بتائیے.
جی بہت شکریہ. دیکھیں جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ دو طرفہ ہوتا ہے. اس میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو طالبان نے کہا ہے کہ 5,000 قیدی رہا ہوں گے، ٹھیک ہے وہ تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں طالبان کی طرف سے کیا ملے گا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ 1,000 افغان قیدی یا افغان باشندے یا جو بھی ہیں وہ ہم رہا کریں گے، تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1,000 قیدی ہیں کہاں پہ، یعنی ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اگر افغان حکومت کو یہی شک و شبہ ہے کہ طالبان کے پاس اگر 1,000 قیدی ہیں تو وہ پہلے ان کو بتا دیں کہ مطلب وہ قیدی کون ہے. وہ طالبان نے کہا بھی ہے کہ ہم نے 5,000 قیدیوں کا لسٹ جو ہے وہ امریکیوں کو بھی دیا ہے اور افغان حکومت کو بھی دیا ہے، لیکن وہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں 1,000 قیدی رہا کریں گے، ابھی تک ان کا کوئی لسٹ نہیں آیا ہے سامنے. تو یہی شک و شبہات کی بنیاد پہ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ اختیار امریکہ کے پاس نہیں ہوگا، افغان حکومت کے پاس ہوگا. دیکھیں یہاں پہ جو مسئلہ ہے بین الاقوامی مذاکرات کا، وہ بین الاقوامی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں بلکہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گی. یہ جو فیصلہ ہوگا یہ طالبان امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان ہوگا. یہ بین الاقوامی مذاکرات میں افغان حکومت جو ہے وہ نمائندگی کریں گے، نہ کہ کوئی سیاسی حزب یا جو ہے سیاسی اشخاص کریں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی یہ لوگ رہا ہوں گے یہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے اور ان کی اتھارٹی کی طرف سے رہا ہوں گے، نہ کہ سیاسی اشخاص اور احزاب کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں اہمیت تو بہت زیادہ ہے ان سارے عمل کا، ان سارے پروسیس کا، کیونکہ افغانستان کے اندر سب سے اہم چیز اور ہماری سب سے اہم ضرورت جو آکسیجن کی مان رکھتی ہے وہ امن ہے، پیس ہے. یہ جو پیس پروسیس مکمل ہو گیا ہے اس کو ہم عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ذبیح اللہ مجاہد کا جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ افغان فورسز پر ہم نے شروع کر دیں، یہ مطلب پھر ہم ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اور ایسی صورتحال ہوگی تو پھر تو یہ پیس پروسیس میں آگے کیسے جائیں گے؟ اگر امریکیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں یا وہ اٹیک نہیں کریں گے تو وہ تو افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ رکھتے ہیں سیکیورٹی، بائی لیٹرل سیکیورٹی. اور وہ جو طالبان کے خلاف آپریشن ہوگا تو وہ تو ناٹو اور امریکی فورسز افغان فورسز کے ساتھ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے نقاط پہ اب عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اس پورے 18 مہینے میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. کیونکہ آج خوست میں ایک اٹیک ہوا ہے جس میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں اور 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو سلسلہ ابھی ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ پیس پروسیس کی جو معاہدہ ہے اور جو اتفاق ہوا ہے اس کا عملی جامہ پہنانا بہت ہی ضروری ہے.
بالکل. ہم یہاں امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے پروفیسر فیضان حق نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں، بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. پروفیسر فیضان، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا افغانستان میں افغان سرکار کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں امن قائم رکھے، لیکن جیسے کہ ہمیں انیس الرحمان نے بتایا کہ جو 1,000 قیدی ہیں وہاں افغان حکومت کے اور افغان سرکار کے، تو ان کے بارے میں طالبان نے ابھی تک کچھ کہا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت طالبان کا کس حد تک پلہ بھاری ہے اور جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں اس امن سمجھوتے میں؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے، اس وقت جو طالبان ہیں ان کا تھوڑا سا پلہ بھاری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت ہے ان کے پاس 2-3 لیوریجز تھیں. ایک تو ان کی لیوریج تھی امریکہ کی پشت پناہی، جو کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ صلح کا جو نیگوشیشن کیا ہے اسے ان کو ریکگنائز کر لیا ہے ایک سیاسی قوت کے طور پہ، تو ان کا وہ لیوریج جو ہے وہ پہلے سے کم ہو چکا ہے. دوسری طرف ان کے پاس لیوریج ہے ان قیدیوں کی جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں 5,000 کے قریب. تو میرا خیال ہے کہ جو طالبان نے کلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس 1,000 قیدی ہیں اور ان کے پاس جو 5,000 قیدی ہیں, یہ قیدیوں سے زیادہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ کیا طالبان سارے اتحاد ان میں اتحاد ہے, کیا وہ ایک شکل دے سکیں گے اپنی پالیسی کو, یا حکومت جو ہے افغان حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی دے سکے گی. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ افغان حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے, ہمیں ارشد غنی اور عبداللہ جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی نظر آتی ہے, اور یہ وہ کمزوریاں ہیں جن کا فائدہ جو ہے وہ طالبان کو پہنچے گا, اور طالبان سیاسی طور پہ اور عسکری طور پر اس وقت ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے. اور جو یہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ دی ونڈو آف اپرچونیٹی, وہ یعنی کہ وہ جو تھوڑا سا ہمارے پاس وقفہ ہے, ایسی امید ہے کہ اس میں یہ کام ہو سکتا ہے, تو اس کا زیادہ تر پریشر جو ہے وہ افغان حکومت پر ہے, کیونکہ اگر وہ یہ جو ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس لمحے کا جو موقع ہے, چاہے اس میں تھوڑا سا ان کو جھکنا پڑے, تو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ جن کے جو ان کے مفادات ہیں افغان حکومت کے, ان کے مفادات کو خطرہ ہے.
پروفیسر فیضان, جس طرح سے آپ نے انیس الرحمان کو سنا کہ آج بھی خوست میں حملے ہوئے ہیں, اگر فرض کیجئے افغان سرکار نے ابھی جھکاؤ دکھایا, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ صلح بہت جلد ہو, آپ کو کتنا خدشہ نظر آتا ہے کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے؟
جی, افغانستان میں خانہ جنگی ہونے کے پورے جو ہیں وہ ان کے چانسز ہیں, لیکن اگر افغان طالبان جو ہیں وہ یونیفائیڈ رہتے ہیں, یعنی کہ وہ ان میں اتحاد رہتا ہے, تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. لیکن جو اس میں اگرچہ کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے, لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی فریق کو یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کسی بھی حالت میں وہاں سے مکمل طور پہ بے دخل ہو جائے گا, کیونکہ اب امریکہ, چاہے وہ امریکہ ہو, چائنا ہو یا دوسری علاقائی طاقتیں ہوں, وہ کسی بھی صورت میں افغانستان کو دوبارہ اس کے آس میں دھکیلنے کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور یہ وہ لیوریج ہے, یہی وہ تھوڑی لیوریج رہ گئی ہے افغان حکومت کے پاس, جن کو ان کو انتہائی احتیاط سے بغیر اس پہ بہت زیادہ اوور ڈران کیے, جیسا اے ٹی ایم کا کارڈ ہوتا ہے نا, اس کو دھیان سے استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ وہ موقع نکال دیں گے تو پھر ان کی حکومت کو بہت بڑا خطرہ ہوگا, کیونکہ اس وقت عسکری طور پہ یا ویسے دیکھا اسٹریٹجکلی دیکھا جائے تو افغان طالبان جو ہیں ان کا پلہ بہرحال بھاری ہے.
ہم آپ کو ایک مختصر رپورٹ سناتے ہیں, بس 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کی. ہماری ساتھی شناز نفیس نے یہاں کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی ایک سینئر فیلو جمیل بیگیو کو انٹرویو کیا. یہ رپورٹ ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد بریک لیتے ہیں اور کچھ کالز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ انیس الرحمان ہیں جو افغان نیشنل ٹی وی کے نیوز ڈائریکٹر ہیں, جبکہ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق ہیں. اس وقت یہ رپورٹ سنتے ہیں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں.
So the deal we expect in a few days between the United States and the Taliban. We haven't seen the terms of it yet, but the expectation is that that deal will not cover the status of Afghan women in society. The U.S. position seems to be to defer to the intra-Afghan talks to negotiate and decide upon the terms of promises around protections of women's rights and liberties as enshrined in the Afghan constitution. So the hope is that the Afghan government and the hopefully inclusive delegation that they bring to the Taliban, to the table with the Taliban, will negotiate a political agreement that will protect women's rights. The Taliban has indicated that they will protect women's rights to education and to work. They have indicated that they are willing to make some compromises on women's status in society. And we see that consistent with their position of seeking a political settlement, that they are willing to come to the table and to make compromises on key issues, including women's rights.
جی, تو یہ جو انٹرویو ہوا جمیلے باؤجر, نام میں پتہ نہیں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں, باہر کیف کاؤنسل آن فورن ریلیشنز کی ہیں نمائندہ, اور ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ان کو انٹرویو کیا. اس میں یہ کہہ رہی تھیں, جمیلے باوجہ کہہ رہی تھیں کہ اس وقت خواتین کے حقوق کی بات کوئی واضح طور پہ نہیں ہوئی ہے, لیکن طے یہ پایا ہے کہ جب انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگا تو پھر خواتین کے معاملات پر بحث ہوگا. طالبان نے سرسری طور پہ تو کہا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے کا پاس رکھیں گے, لیکن یہ باتیں پھر جب آپس میں ڈائیلاگ ہوگا تو پھر زیادہ واضح ہو جائیں گی. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس سوالات ہیں تو کیجیے بریک کے بعد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ہم لوٹتے ہیں افغان نیشنل ٹی وی کے نمائندہ نیوز ڈائریکٹر انیس الرحمان کی طرف. انیس الرحمان, آپ نے سنا یہاں پر واشنگٹن میں بھی تشویش ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آ گئی تو خواتین کے حقوق کا پاس نہیں رکھا جائے گا. وہاں کابل میں اس پر کس حد تک جو ہے توجہ دی جا رہی ہے؟
جی دیکھیں, یہی تشویش افغانستان کے اندر بھی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو سابق طالبان کمانڈر تھے جنہوں نے اسلحہ رکھا ہے اور افغانستان کے اندر رہ رہے ہیں, خاص کر عبدالسلام ظریف نام اس میں آگے ہے, اور اس کے جو اور کمانڈر ہے طالبان کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی سوچ اور فکر میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ماسکو میں جو ایک کانفرنس ہوا تھا اس میں بھی جو ہمارے لوگ گئے تھے, جو ہمارے صحافی گئے تھے, اور اس میں خواتین نمائندگی ہوئی تھی, انہوں نے بھی بعد میں یہ کہا تھا کہ جو طالبان کی مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کے اندر خواتین حقوق کے حوالے سے کوئی سیریس مسئلہ نہیں آئے گا, نہ ہی جو ہے ان کی ایجوکیشن پہ پابندی ہوگی, نہ ہی جو ہے ان کی یونیورسٹیز پہ پابندی ہوگی, اور نہ ہی جو ہے یہ ہوگا کہ خواتین اداروں میں کام نہیں کریں گے. تو مطلب یہ تشویش پائی جا رہی ہے, لیکن طالبان کی طرف سے یا جو سابق طالبان کمانڈر ہیں جو اس وقت افغانستان میں رہ رہے ہیں, کابل کے اندر رہ رہے ہیں, انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے, بار بار افغانستان کی ٹی وی چینلز پہ, ریڈیو چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ ہم ایسی کچھ پالیسی سامنے نہیں لائیں گے جس سے افغانستان کی خواتین ڈسٹرب ہو. لیکن یہ جو نیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہ ایک خدشہ ظاہر کر رہی ہے, اور جو یہاں پہ وہ خواتین جو باہر رہ رہی ہیں لیکن یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایک تشویش ہے. لیکن طالبان بھی کہہ رہی ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ حزب اسلامی حکمت یار صاحب نے بھی کہا ہے کہ خواتین کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے, مثلا خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیز بنانی چاہیے, گرلز ایجوکیشن کے لیے ان کے علیحدہ اسکولز ہونے چاہیے, اور جو اگر خواتین کام کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے بھی ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ خواتین محفوظ رہیں, یعنی ان کا جو جو ایک شوکات نہ ہو کہ مطلب شو پیس نہ ہو وہ ان کے لیے. تو یہ افغان کمیونٹی کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے کہ مطلب خواتین باعزت رہیں اور مردوں کے شانہ بشان کام کریں, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں ان میں تھوڑا سا تضاد ہے, کیونکہ طالبان جو بات کر رہی ہیں اور اس پر تو ہم ابھی یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ہم نے پچھلے ان کی حکومت دیکھی تھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی, پورے افغانستان کے اندر ایک اسکول نہیں تھا گرل ایجوکیشن کے لیے, اگر تھا تو وہ بھی صرف کابل کے اندر ایک یا دو اسکول تھے, باقی جو پروونس تھے صوبے تھے ان میں کوئی گرل ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہی ہم رکھ رہے ہیں اور جو سننے میں آ رہا ہے تو خواتین کے حوالے سے کوئی سیریس ایشو نہیں ہوگا.
جی جی, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہے, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. عمر خان نے ہمیں کال کیا ہے ڈی آئی خان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان میں جو طالبان اور امریکہ کا جو معاہدہ ہوا بڑی خوشی کی بات ہے, تو امریکہ نے طالبان کو کہا تھا یہ جو آپ القاعدہ کو افغانستان میں جگہ نہیں دیں گے, افغانستان میں القاعدہ کے ساتھ لڑیں گے بھی, لیکن طالبان نے یہ چیز مان لیا تھا. آیا اس میں امریکہ نے طالبان پر یہ چیز واضح کیا تھا جو آپ اشرف غنی کا حکومت مانیں گے اس کے ساتھ مشترکہ حکومت بنائیں گے, اس کے بارے میں کچھ بات ہو گیا تھا؟
ہاں ہاں بالکل, اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جی جی جی, محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ نفیسہ بہن کال لینے کا. سوال تو میرا یہ ہے کہ جہاں تک افغان خواتین کا تعلق ہے, یہ میرے خیال بھی اس پہ دوسری رائے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل کے وہ طالبان ہیں جو 20 سال پہلے کے طالبان جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیٹ اور فیس بک جو ہے آج کل کے طالبان استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے خود نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو. اشرف غنی کو ذاتی طور پر کوئی مسئلہ ہے, وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اپنی اقتدار کو بچانے.
آپ کی رائے ہے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. چونیا سے طارق چختائی. جی
السلام علیکم نفیسہ بہن, میرا سوال ہے پروفیسر فیضان صاحب سے کہ یہ طالبان کے جتنے بھی لڑے ہیں ان میں یہ آئس ایس بھی ہیں, گوگو رام بھی ہے, یہ القاعدہ بھی ہے, کیا یہ سب یہ اسکول آف تھاٹ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہم پیس پروسیس کا حصہ بنیں؟ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو قیدی ہیں ان کی رہائی میں اگر کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو ہو سکتا ہے تاخیر کا باعث بنے, کیا افغانستان اس وقت بڑی تیزی سے خون ریزی کی طرف کون جا رہا؟
یہ سوال ہم نے اٹھایا تھا یہ, اور انہوں نے پروفیسر فیضان نے کہا کہ پورے امکانات ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. امان اللہ نے کال کیا ہے وانا سے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انیس صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان تو فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ دوبارہ افغانستان میں خانہ جنگ شروع نہ ہو جائے, اس لیے میں اس سوال کو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ انیس الرحمان صاحب, یہ اس پہ کچھ آپ طالبان کو کیا رائے دیتے یا افغانستان حکومت کو کون سی رائے دیتے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے دوبارہ یہ خانہ جنگ؟
بالکل صحیح ہے, سب سے تشویش کی بات تو یہی نظر آتی ہے. قاری بشیر نے کال کیا ہے کشمیر سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم قاری بشیر فروتن کوئٹہ آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں.
جی جی,
میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو قوانین اسلامی لاگو ہونے ہیں تو پھر تو ساری اسلامی ممالک میں جو خواتین کو حقوق حاصل ہیں وہ افغانستان کی خواتین کو بھی حاصل ہوں گے, اور اگر وہ یورپ کی طرح بننا چاہتی ہیں تو پھر تو طالبان میرے خیال میں اجازت نہیں دیں گے. شکریہ.
چاغی سے نور محمد. نور محمد چاغی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ طالبان کا اور اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
یہی تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں. سید حبیب حسین شاہ راولہ کوٹ سے.
جی جی, السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اچھی بات ہے کہ امریکہ نے معاہدہ کیا اور وہ جا رہا ہے, لیکن 14 ماہ کا ٹائم لیا ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں گیا, ایک سوال یہ ہے. دوسرا, کیا وہ جو کیوبا کی اس میں گوئتا نامہ میں جو قیدی ہیں وہ بھی رہا ہوں گے, اور بالخصوص جو افغانستان سے وہ کریتی والی ڈاکٹر آفیہ کو پکڑ کے لے گئے تھے جس کو 86 سال سزا ہوئی ہے, کیا اس بیچاری کی کہیں نکلنے کے کوئی چانس ہے؟ ایک صنف ناظر کو اتنی مصیبت میں, یہ اگر مجھے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی.
آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اور ایک اور کالر لیتے ہیں چکوال سے, محمد افضل. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم محترمہ, آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت دعائیں اور السلام علیکم. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور یہ محترم تجزیہ نگار سے کلیریفیکیشن لینا چاہتا ہوں یا اس پہ تبصرہ, کہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان میں اتنے عرصے سے فیصلہ ہوتا رہا ہے, اس میں ابھی اشرف غنی صاحب کو کیا اعتراض ہے معذرت کے ساتھ, اور کیا اشرف غنی صاحب کو प्रेसिडेंट अमेरिका जो अभी फोन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपकी रिपोर्ट से पता चला है, वो कहते हैं जी हमें तो उन्होंने कैदियों की रिहाई के बारे में कोई कहा ही नहीं है, ना हम पाबंद हैं। तो क्या इसमें एक दूसरे को किसी ने अपने एतमाद में लिया है या नहीं लिया है?
और ये अच्छा सवाल पूछा है आपने। और जावेद कायम खानी सिंध से,
बात यह है कि तालिबान ने अभी तक तो ये बताया ही नहीं है कि हम किस किस्म की हुकूमत बनाएंगे, हम खवातीन के साथ क्या करेंगे। ये तो एक मफरूजों पर बात हो रही है और समझ में ये आ रहा है कि ये जो तालिबान की जो हुकूमत अब जो आएगी वो यकीनन पहली हुकूमत से बेहतर होगी, उम्मीद यही है।
अनीसुर रहमान, क्योंकि हम सेगमेंट को अनकरीब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि आप को कितना एतमाद है कि 10 मार्च को तालिबान के साथ अमेरिका का मुआहदा बाकायदा साइन हो जाएगा? क्योंकि जितनी पेचीदगियां नज़र आ रही हैं उसमें कुछ मुश्किलात ज़्यादा है ना?
जी देखिए, 10 मार्च बहुत नज़दीक है क्योंकि आज 8 दिन रह गए हैं, लेकिन जब तक अफगानिस्तान के अंदर जंग नहीं रोकी जाती मुकम्मल तौर पर, सीज़फ़ायर नहीं हो जाता, तो उस वक्त ये प्रोसेस आगे नहीं जा सकता। जब तक तालिबान हथियार नहीं रखेंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं रोकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस है ये नाकामी की तरफ चला जाएगा। और अगर इस तरफ अगर एक दफ़ा ये नाकाम हो गया खुदा ना खास्ता, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में एक बार फिर बहुत बड़ी जंग छिड़ जा सकती है। तालिबान भी कह चुके हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम भी जो है जंग से तंग आ चुके हैं। एक दूसरी बात नफीसा बहन यही है और जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए उनकी जो जिहाद का जो जिहाद कर रहे थे तालिबान के कहने पे कि हम अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब जब अमेरिका के साथ सुलह हो गया है, उनके साथ मुआहिदा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर लड़ना जो है वो बिल्कुल गैर शरई बन जाता है। और इस पर पूरी दुनिया भी समझती है, मक्का और मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के जो इमाम है उन्होंने भी इन चीज़ों पे फतवा दिया है, क्योंकि जब तक आपकी जहन नहीं बनती कि हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, तब तक अमन नहीं आ सकता। तालिबान का भी अभी तक माइंडसेट नहीं बना है। और दूसरी तीसरी बात यही है कि तालिबान चाहते हैं कि इस पीस प्रोसेस के जो हीरो हैं वो हम बने। इसी तरह अशरफ गनी साहब भी चाहते हैं कि जो पीस प्रोसेस है इसका जो रिजल्ट होगा उसका हीरो मैं बनूं, और अमेरिका भी यही चाहता है कि इस पूरे अमल का, क्योंकि पैसे मैं लगा रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो मैं इसका जो है हीरो बनूंगा। तो थोड़ी सी इस चीज पर भी तीनों अतराफ की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जा रही है। तीनों जो पार्टीज है इनमें कोई इक्वलिटी नहीं है कि मतलब हम अफगानिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम चाहते हैं, ना तो तालिबान सामने अपना कोई सिस्टम रखना चाहते हैं, ना अफगान हुकूमत और ना ही अमरीका। नेटो पर जो एक प्रेशर है वो यही है, क्योंकि आप देखते हैं कि नेटो के साथ अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बाहर, और जो यूरोपीय ममालिक है या नेटो कंट्रीज है वहां पर भी जो अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं वो भी उनके साथ मुलाकातें कर रही हैं, जो एम्बेसीज है, जो वहां पे सिविल सोसाइटीज है, वो भी यही कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं, आप अमारत इस्लामी लाना चाहते हैं वो भी कैसा होगा, जमहूरी निज़ाम लाना चाहते हैं कौन सा जमहूरी निज़ाम, क्योंकि ना तो अफगानिस्तान के अंदर हमें पूरा जमहूरी निज़ाम दिखाई दे रहे हैं और ना ही जो है इस्लामी निज़ाम दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर 99% मुसलमान रह रहे हैं और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है इस्लामी शरिया जो है वो नाफिज है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों पार्टीज को मिलकर तालिबान अफगान हुकूमत और अमरीका को ये सोचना होगा कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, अफगानिस्तान के आवाम का मुस्तकबिल कैसा होगा। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता ये पूरा पीस प्रोसेस नाकाम हो जाता है तो फिर यही अफगान आवाम और यही अफगानिस्तान इस जंग का शिकार होंगे। जी
बिल्कुल सही है, और 18 साल के बाद भी यही सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ थे अफगान नेशनल टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर अनीसुर रहमान, जबकि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पढ़ाते हैं बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फैज़ान हक भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں اب نئی دہلی، جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہنگامے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ نئی دہلی کے پارلیمان کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، جس میں کانگریس کے ممبران نے ہوم منسٹر امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان امیم افضل نے، یہ ملک کے سفیر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں نئی دہلی سے جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. میم افضل صاحب، یہ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت سڑکوں سے نکل کر پارلیمان کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، وہاں آپ نے بی جے پی کا کیا رویہ دیکھا؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی کے نمائندوں کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اس سیگمنٹ میں آنے سے انکار کیا. جی
ظاہر ہے کہ اس سیگمنٹ میں وہ کیوں آئیں گے؟ جو ان کی سرکار یہاں کر رہی ہے وہ آپ کے چینل تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں کہیں بھی شکل دکھانے کے لائق نہیں. جس طرح سے بربریت کے ساتھ یہاں دلی کے اندر 3 دن فسادات ہوئے ہیں، اور پولیس کا جو خاص طور پر طبقہ ایک مخصوص طبقے کو شکار کرتا رہا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کے لیڈران ایک بار پھر وہی کہنا چاہیے کہ کام کر رہے ہیں جو گجرات میں کیا گیا. میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک طرح سے اسی کا ریپلے تھا جو دلی میں ہوا. 2002 کے اندر فروری کے آخری مہینے میں گجرات میں ایسے ہی دنگے ہوئے تھے، جس کے اندر 3 دن تک وہاں کا ایڈمنسٹریشن، وہاں کی پولیس یا تو خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی یا دنگائیوں کا ساتھ دے رہی تھی. بالکل اسی طرح دلی کے اندر 3 دن تک خاموش تماشائی بنی رہی پولیس یا دنگائیوں کا ساتھ دے رہی ہے. یہ بات ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. یہ ویڈیو آج زبردست طریقے پر وائرل ہے، کارگر سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب خبریں پہنچ رہی ہیں، پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن جیسے آج ہوا ہے، کل شام کو دلی کے خاص کر کچھ ایسے علاقوں کے اندر افواہیں پھیلائی گئیں جہاں کہ وہاں جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، اور دلی کے اندر ایک سراسیمگی اور ایک زبردست انتشار پھیل گیا، خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، مارکیٹیں بند ہو گئیں. یہ کل رات کو تقریباً 7 بجے سے یہ شروع ہوا ہے اور وہ چلتا رہا تقریباً 9 بجے 10 بجے تک رات کے. شروعات تو 5 بجے اس کی ہوئی تھی، لیکن لوگ ٹیلیفون کر رہے تھے، لوگ کوشش کر رہے تھے کنفرم، لیکن صرف افواہیں تھیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صبح پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے، ہونے والا ہے، آج شروع ہوا ہے، اور رات کو اس قسم کی افواہیں پھیل رہی ہیں. تو ظاہر ہے آج پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، کانگریس پارٹی نے تو سب سے زیادہ بڑھ کر کے زوردار طریقے سے آواز فسادات کے اور سرکار کی نااہلی کے خلاف اٹھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام اپوزیشن جماعتوں نے، علاوہ ان کے جو ان کے الائز ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے، ان کو چھوڑ کر کے سبھی نے زبردست مظاہرہ کیا. پارلیمنٹ کے ہاؤس میں، دونوں ہاؤسز میں کیا، دونوں ہاؤسز ایڈجرن ہوئے، 2 بار ایڈجرن ہوئے، لوک سبھا 3 بار ایڈجرن ہوئی، اور ختم ہونے کے بعد جب ایڈجرن ہو گیا تو لوگ باہر آ گئے اور پارلیمنٹ کے پرمیسز کے اندر جو مہاتما گاندھی کی مورتی ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر سب نے احتجاج اپنے اپنے طریقے سے کیا, چاہے وہ ٹی ایم سی ہو, چاہے وہ دوسری جتنی بھی پارٹیاں آپ گن سکتے ہیں, تمام کی تمام اس میں زیادہ تر شامل تھی.
اچھا,
اور دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ سرکار کو ڈیفینڈ کر رہے تھے,
بالکل
امیت شاہ کا استعفیٰ ہم نے مانگا ہے اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ امیت شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس لیے کہ تین دن تک انہوں نے, اور میں ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ فساد شروع ہوا, جس دن یہ تنگا شروع ہوا, اس دن ڈونلڈ ٹرمپ دلی میں تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر دلی کا پورا نظام چاقو چوبند تھا, اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا شخصیت دیش میں آتی ہے تو اس شہر کے اندر تمام ایجنسیز کام کرتی ہیں, تمام خفیہ اداروں نگرانی رکھتے ہیں, تمام سیکورٹی ایجنسیز کام کرتی ہیں. ایسے وقت کے اندر ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہو رہی تھی, اور جس طرح سے فساد ہوا ہے, آج ساری رپورٹس آ رہی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں, یہ ساری رپورٹس جو آج سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں, ٹیلی ویژن چینل,
بالکل, اور ساری دنیا کی میڈیا پہ یہ خبریں آئی ہیں. ہم سینئر سیاسی تجزیہ کار قمر آغا کی طرف آتے ہیں. آغا صاحب, آپ بتائیے, سب کچھ اس وقت جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کے اندر کیا فسادات ہو رہے ہیں, نئی دہلی کے اندر خاص طور پہ, آپ کے خیال میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان ہنگاموں کے ساتھ کس طرح سے نمٹا ہے؟
یہ دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہ بہت شرمناک واقعہ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے لیے بھی کافی امبیرسمنٹ تھا, کیونکہ پریسیڈنٹ ٹرمپ یہاں پہ موجود تھے, ابھی جیسا سینئر لیڈر ہیں کانگریس پارٹی کے, بہت امین افضل صاحب, ان کی کافی عزت بھی ہے اس شہر میں اور ملک میں. انہوں نے بتایا کہ بہت پریسیڈنٹ ٹرمپ کا ہونا یہاں پہ, ان کے سامنے ایسا ہونا, یہ ایک بہت بڑا لیپس ہوا ہے, یا جو بھی کہہ لیجیے جس طریقے سے. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک پروگرام کے تحت ہوا ہے, بہرحال ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے, جلدی ہی اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فرنج ایلیمنٹ تھا پہلے, وہ دوبارہ سے بہت سکری ہو گیا, بہت ایکٹیو ہو کے نظر آتا ہے. اس کو کافی حد تک انہوں نے کم روک لیا تھا, گو رکشک تھے کواڑیا سے اور دوسرے جو گروپ سے جو لگاتار کافی ہنگامہ مچائے ہوئے تھے شہر کے اندر, بہت سے لوگ اس میں مرے بھی تھے. وہ ایلیمنٹ لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے موجودگی میں اس طرح کی حرکت ہو, اور جو کہ سارے انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی کوریج کو, پریزیڈنٹ کی کوریج کو کم دیا ہے, ان دو یو ایس ٹیکس پہ ٹائز پہ کم بات کی ہے, بلکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ جھگڑوں کے اوپر, رائٹس کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوئی. یہ بھی صحیح بات ہے کہ بہت لوگ مرے ہیں, 46 لوگوں کی مرنے کی خبر ہے, اور کافی بڑی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں, ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا, ہر روز کچھ نہ کچھ لاشیں نکلتی ہوئی آتی ہیں. اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے, جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ سزا نہیں ملے گی تو یہ مسئلہ اور آگے بھی بڑھے گا.
تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بتائیے.
جی, ایک بات یہ بھی ہے اس روایت میں کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو پناہ دی, مسلمانوں نے ہندوؤں کی پناہ دی, مسلمانوں نے ہندوؤں کے ٹیمپل کی حفاظت کی, ہندوؤں نے مسجدوں کی بھی کی, حالانکہ ایک مسجد اور ایک درگاہ میں آگ بھی لگی. بلوائی زیادہ تر باہر سے آئے تھے, جو آئے تھے جو لوگ انوالو تھے, اور اپنے ساتھ انہوں نے لگاتار کیا. پولیس کا کافی ان ایکشن نظر آتا ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ وی آئی پی سیکیورٹی میں انوالو تھی, اس کا ان لوگوں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے. اینڈ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور جس سے بہت گھر برباد ہو گئے, مارکیٹس جل گئے ہیں, کافی نقصان بھی ہوا ہے.
جی, ہمیں اس وقت کالز آئی ہیں کیونکہ ہمارے دونوں مہمان جو ہیں دونوں مسلمان ہیں اور بھارت میں ہیں, اور کالر ہیں محسن علی لیا سے. جی جناب, بات کیجیے.
ہیلو.
جی بات کیجیے.
ہیلو.
جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
حفیظہ بھائی.
وعلیکم السلام.
جی جی ہاں, میں یہ تمام دونوں پینلسٹ مہمانوں کو سلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, صرف ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں, کہ کسی بھی ملک کی عدلیہ جو ہوتی ہے وہ اس ملک کے عوام کی بنیادی حقوق کے سامنے ہوتی ہے, تو یہاں عدلیہ بے بس ہے یا اتنی ہو رہی ہیں یا ان کو وہ کچھ نہیں کر سکتی, یا کیا مسئلہ ان پر وہ نوٹس نہیں لے سکتی کہ ملک میں اتنی افراتفری ہے اور یہ حالات کو قابو کرنے کے لیے؟
کال کرنے کا شکریہ افضل. جی شکریہ افضل نے کال کیا ہے چکوال سے. جی جناب
السلام علیکم. محترمہ قمر آغا صاحب سے یہ سوال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے علمدار ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے تو کیا ٹرمپ صاحب کو یہ چیز نہیں نظر آئی؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف یا اقلیتوں کے خلاف ہندوستان میں کوئی بھی واقعہ ہو گیا ہے, اس کی آج تک کوئی انویسٹیگیشن جو کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے, کیا کسی یہ ان کے فیور میں کوئی فیصلہ آیا بھی ہے؟
میم افضل صاحب, ہمارے پاس کالز بہت آ رہی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جس طرح سے قمر آغا نے بھی کہا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو پناہ دی, یہ تو بہت ہی خوش آئین بات ہے. اس وقت آپ لوگ پارلیمانی لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کہ جس طرح بھارت ایک سیکولر جمہوریت رہی ہے, وہاں کے عوام اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے؟
دیکھیے, سیکولرزم اور جمہوریت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میرے بھائی ابھی جو چکوال سے یا دوسری جگہ سے بات کر رہے تھے, وہ ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں شاید اس لیے بات کر رہے ہیں. ہم ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں, ہم لوگ پکے ہندوستانی ہیں, چاہے قمر آغا صاحب ہوں چاہے ہم ہوں. ہم صرف اپنی مذہبی شناخت کی بات نہیں کرتے, ہم یہ ہندوستانیت کے خلاف ہے جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے, ہمارے ملک کے طور طریقوں کے خلاف ہے. ہمارے ہاں خود جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کی میجورٹی سیکولر ذہن رکھتی ہے, لیکن بھڑکا کر کے اپنے ووٹ بینک کو پکا کرنا, مذہبی منافرت پھیلانا, ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں شروع ہوا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو بہت ہی افسوسناک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کا مقابلہ یہاں کرنے والے بہت لوگ ہیں, اور خوشی کی بات یہ ہے, اب میں آپ کو کتنی پارٹیوں کے میں نے نام گنوائے, اس میں کوئی نام مسلمان نام ڈھونڈے گا بہت کم آپ کو ملیں گے. زیادہ تر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کی بڑی تعداد غیر مسلم ہندوؤں کی ہے, اور وہ کھڑے ہو کر کے آج اس ظالم حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہندو مسلم کے نظریے سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, جیسے قمر آغا صاحب نے کہا. حالانکہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو ہندو علاقے ہیں اس پورے علاقے دلی کے, اس میں کہیں بھی ایک بھی مندر کو ایک پتھر نہیں مارا گیا, کہیں کوئی ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا, آگ لگانا درنا تو اس کے برعکس مسجدوں کو توڑا گیا ہے, درگاہ کو توڑا گیا ہے, اور وہ درگاہ وہ جس کے اندر جلنے کے بعد اگلے لوگ جو پہلی عقیدت مند آئی وہ ہندو عورت تھی, اور اس نے کہا میں یہاں برسوں سے آتی رہی ہوں اور میں اس درگاہ پر آ کر ہمیشہ حاضری دیتی ہوں, میں اس لیے آئی ہوں, اس کو کس نے جلا دیا. تو یہ ایک یہاں ریلیشنز ہیں اس طرح کے. بہرحال اس وقت جو زبردست ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ حالات تو اب کسی حد تک نارمل دکھائی دے رہے ہیں, چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے. ابھی ٹرمپ صاحب کا ذکر کیا کسی نے اور پوچھا کہ ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا. ٹرمپ صاحب سے جب سی اے اے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان اپنے آپ دیکھے گا کیا کرنا ہے. وہ مودی جی کی تعریف میں کلابے ملاتے رہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہندوستان میں آ کر کے احمد آباد کا جو عوام ان کے استقبال میں کھڑے کیے گئے تھے, اسٹیڈیم بھرا گیا تھا, تو وہ نہیں لگتا تھا کہ وہ ہندوستان میں کسی سیاسی کسی ڈپلومیٹک دورے پر ہیں. وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہاں الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں.
یہ تبصرے یہاں بھی کیے جا رہے ہیں افضل صاحب. جی بالکل, یہاں بھی میڈیا نے یہی باتیں کی کہ ممکنہ طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈینز ہیں یہاں پر امریکہ میں وہ ان کو ووٹ دیں. بہر کیف یہ ہیں دنیا کے حالات. ہمارے ساتھ تھے انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان اور سابق سفیر میم افضل جو نئی دہلی میں ہیں, ان کے ساتھ تھے سینئر تجزیہ کار قمر آغا. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ ایران میں اس وقت کرونا وائرس عروج پہ ہے, اور وہاں ایران کے سپریم لیڈر کے ایک مشیر کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس بیماری کی وجہ سے. اس وقت جو خبریں ہیں وہ یہ کہ میر محمدی خامنائی کے کاؤنسل کے ایک رکن تھے, اور ان کا بھی اسی وائرس سے انتقال ہوا ہے. اس وقت ایران کے اندر تقریباً 1000 کے قریب انفیکشنز ہیں, جبکہ 54 کے قریب لوگ انتقال کر گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. کیونکہ ایران بلوچستان کی سرحد پر ہے, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بلوچستان یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل نے. آغا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, کیونکہ کچھ وقت تک ہم سن رہے تھے کہ ایران سے آمد و رفت بند کر دی گئی تھی, پھر کھول دی گئی ہے. آپ کتنے مطمئن ہیں کہ کورونا وائرس کو روکا جائے گا ملک میں؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت کو وارننگ ٹائم مل گیا. جنوری سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی چائنا میں, اور جب اس نے بہت ہی سیریس شکل اختیار کر لی, اور ڈبلیو ایچ او نے بھی کہا کہ بہت خطرناک طریقے سے پینڈیمک پھیل رہا ہے, تو حکومت نے بر وقت اقدام کیے. ہمارے دو بارڈر لگتے ہیں بلوچستان کے ساتھ, ایران کا اور افغانستان کا. یہ دونوں بارڈر جو آفیشیل کراسنگز ہیں وہ تو ہفتے کے لیے بند کر دی گئی تھیں, ابھی بند ہیں, لیکن جو ہمارے زائرین جاتے ہیں ایران اور عراق زیارات کے لیے, ان میں سے کچھ کو کلیئر کرنے کے بعد آنے دیا گیا ہے, اور پاکستان میں داخلے کے بعد بھی ان کو مانیٹر کیا جائے گا. اور جو انٹری پوائنٹ ہیں کپتان میر جاوا والا, وہاں بھی ایک کیمپ بنا دیا گیا ہے جس میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے. چیف منسٹر صاحب خود گئے تھے وہاں, ان کے ساتھ فیڈرل ہیلتھ منسٹر بھی گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک بارڈر انٹری کا تعلق ہے, حکومت بلوچستان نے کافی تیزی سے دونوں ملکوں کے ساتھ بندوبست کیا ہے. ہاسپٹل کا بھی ایمرجنسی پلانز بن گئے ہیں, ان کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو. ابھی تک بلوچستان میں کوئی کیس کرونا کا سامنے نہیں آیا, لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر کافی پورس ہے. پورس کا مطلب یہ کہ آنا جانا بغیر اجازت کے لگا رہتا ہے, 100% بلاک نہیں کر سکتے. تو بلوچستان کو ایران سے ضرور خطرہ ہے کہ یہ شاید کوئی انہونے میں انجانے میں کوئی مریض ادھر آ جائے اور پھر وہ یہ وبا پھیلائے.
اس وقت آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ کون سے صوبے میں آئے ہیں, اور کچھ معلومات ہے کہ کہاں سے آئے ہیں؟
ایک تو سندھ میں, کراچی میں دو اشخاص جو آئے تھے ایران سے زیارات کر کے, وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, لیکن وہ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں, ریکور کر رہے ہیں. اسی طرح دو اور شخص جو غالباً سکردو سے آئے تھے, وہ اسلام آباد میں ہیں, وہ بھی ریکور کر رہے ہیں. ان چار کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی کرونا وائرس کا مریض جو ہے اس کی رپورٹ نہیں ہے ابھی تک.
جی ہم اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ ایران سے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر راشد نقوی, اگر اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو لیتے ہیں. اس دوران کچھ کالز آئی ہیں چاغی سے, محمد صادق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
بات جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو اس وقت کرونا وائرس کی جو ہلچل پھیل چکی ہے پوری دنیا میں, یہ تو چین سے آئی تھی, اس کا تعلق تو چین سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہی تھی. جو یہ ابھی جو بھائی نے بات کیا کہ یہ جو دو کیس سامنے آئے, ایک تو میرے خیال سے جو ہے وہ سندھ سے اور دوسرا جو کیسے ہے پنجاب سے, اس کا مجھے تو علم نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں باجی کہ سب سے بہتر بات ہے کہ ان شاء اللہ ڈاکٹر مرزا صاحب نے جو خطاب کیا کہ ہم نے قابو پایا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو دونوں کے ٹیسٹ آئے ہیں مثبت قدم ہو گئے اس کے, انشاءاللہ مزید بھی اس کا جو ہے پاکستان میں کرونا وائرس انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا, ہم سب پر امید ہے.
شکریہ. بریگیڈیئر آغا گل, چین سے یہ وائرس آیا تھا, اس وقت جس طرح سے چینی پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے منصوبے چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ان کی ٹھیک سے اسکریننگ ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو گوادر میں بھی لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے؟
جی پہلے تو چین اور پاکستان کے بیچ میں فلائٹس بند ہو گئی تھیں, بلکہ کچھ پاکستانی تھے جو اورومچی میں, آخری جہاز جو اورومچی سے آنا تھا وہ جہاز نہیں آیا اور وہ کچھ عرصہ وہاں پھنسے رہے, لیکن دو دو ہفتے کے بعد ان کی مانیٹرنگ کر کے ان کو بھیج دیا گیا. اب فلائٹس چل رہی ہیں لیکن بہت کنٹرولڈ فلائٹس چل رہی ہیں, بلکہ پاکستان میں تو جو اسلام آباد ایئرپورٹ یا کراچی جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں, وہاں ہر آدمی کو باہر سے آنے والے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور چیک کیا جا رہا ہے. چین سے یہ ضرور چلا تھا, لیکن آپ دیکھیے ابھی ایران میں جو اموات ہوئی ہیں وہ پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں ہمیں نہیں پتا کیوں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ 60 سال سے اوپر کے جو مریض ہیں, یا وہ مریض جو پہلے ہی دل کے مریض تھے یا سانس کی تکلیف تھی, ان کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں. باہر کے بھی ایسا ایسا چیز کلیئر ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, گوادر ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹ کوئی نہیں آتی, تمام فلائٹس کراچی آتی ہیں اور کراچی سے پھر لوگ ڈومیسٹک فلائٹس میں جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام انریسٹرکٹ آبزرویشن ہے, حکومت پوری طرح سے مانیٹر کر رہی ہے.
بریگیڈیئر آغا, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جو چین سے زائرین آئے تھے قوم میں, وہ یہ وائرس لے کر آئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب قریب کے اجتماعات ہوتے ہیں اور قریب قریب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ پھیلنے کا ایک خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح کے خطرے کو آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
پاکستان میں ابھی تک جمعے کی نمازوں تو پابندی نہیں ہوئی. ایران نے بھی, امام خامنائی صاحب جو ہے انہوں نے صرف قوم میں جمعے کی نماز کہا تھا کہ نہیں پڑھی جائے گی, باقی ایران میں پڑھ رہے تھے. پاکستان میں خاص طور بلوچستان میں آج یعنی 2 مارچ کو اسکول کالجز کھلنے تھے سردیوں کی چھٹیوں کے بعد, وہ حکومت نے 2 ہفتے کے لیے بند کر دیے ہیں. اب غالباً 15 کو کھلیں گے اگر حالات ٹھیک رہے. اگر ایک آدھا کیس اور ہو گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید احتیاطی تدابیر کے طور پہ اسکول کالجز جس طرح جاپان نے 1 مہینے کے لیے بند کر دیے ہیں, شاید یہاں بھی کرنا پڑے. لیکن یہ حکومت جو مانیٹر کر رہی ہے منٹ ٹو منٹ, ان کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے, وہ صحیح جج ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا.
جی ہاں, اور باوجود
آپ تو کہہ رہی ہیں کہ چائنا سے آئے تھے, بالکل ممکن ہے ایسا ہوا ہو, کیونکہ مسلمان چائنا میں بھی کافی ہیں اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایران اور عراق کو زیارت کریں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی کرونا وائرس پہنچ گیا ہو وہاں ایران میں.
جی جی, اور چین سے آنے والے زائرین پہ بھی جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایران میں غالباً اس طرح سے یہ پھیلا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے چارلسٹن ماک, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان میں انٹرنیشنل سائنس کانفرنس 2020 خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کی گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی ملتان اس سال 2 سے 3 مارچ تک ایک انٹرنیشنل ڈبل آئی سائنس کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے اشتراک سے منعقد ہونے والی اس 3 روزہ کانفرنس کی مرکزی منتظم ویمن یونیورسٹی ملتان کے ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ڈپارٹمنٹ یا اوریک کی ڈائریکٹر ملکہ رانی نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اس کانفرنس کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
نہ صرف فزکس بلکہ ہم نے تمام جو سائنسز کے ڈسپلنس ہیں ان کو ہم نے اس میں انکلوڈ کیا، جس میں کیمسٹری ہے، مالیکولر بایولوجی ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، میتھ ہے، یہ تمام کمپیوٹر سائنس ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، اور اس کانفرنس میں نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل اسپیکرز بھی انوائٹیڈ ہیں۔
اور ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر اور ویمن یونیورسٹی ملتان میں فزکس کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ملکہ رانی نے بتایا کہ اس کانفرنس میں قومی سطح کے لگ بھگ 8 اور بین الاقوامی سطح کے 20 اسپیکرز کو مدعو کیا گیا ہے۔
ترکی سے بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، ہم نے فن لینڈ سے بھی انوائٹ کیا ہے، ہم نے امریکہ سے بھی انوائٹ کیا ہے ڈفرینٹ اسپیکرز کو، اسی طرح ہم نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز سے جو فزکس کے سائنٹسٹ ہیں انہیں ہم نے انوائٹ کیا۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ سب کو لانا چاہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو اور فیکلٹی کا آپس میں بھی انٹریکشن ہو، کیونکہ ہماری یونیورسٹی ایک ڈیولپنگ یونیورسٹی ہے، ہمارے پاس ابھی لیب جو ہیں وہ اتنی اسٹیبلش نہیں ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کولیبریشن کو ہم انکریز کریں، کولیبریشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کا ریسرچ ایکسپوئر اور ان کا کانفیڈینس اور ان کا ایکٹیو فیلڈ آف ریسرچ سے ان کی جو آگاہی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں وہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں۔
ملکہ رانی نے کہا کہ ویمن یونیورسٹی ملتان اس قسم کی کانفرنسوں اور ورک شاپس کا اہتمام کرتی رہتی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔
لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی کنڈینس میٹر فزکس اینڈ نینو ٹیکنالوجی پہ، اور اس کے علاوہ بھی ہم ڈفرینٹ سمپوزیم اور سیمینار جو ہیں اور ورک شاپس بھی آرگنائز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہماری ایک وومن یونیورسٹی ہے اور اسٹوڈینٹس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا باہر آنے جانے کا یا دوسری یونیورسٹیز کو وزٹ کرنے کا، تو اس لیے اور خواتین ہونے کے ناطے ان کا لوگوں سے انٹریکشن بھی کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس طرح کی جو پروگرامز ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں کرتے رہتے ہیں تاکہ اسٹوڈینٹس کو ایک تو ایکسپوجر بھی ملے، ان کا کانفیڈینس لیول جو ہے وہ بھی اپ ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کو ریسرچ کے بارے میں کہ اس ٹائم کیا ایکٹیو فیلڈ آف ریسرچ ہیں جن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں طالب علم بھی مختلف انداز سے شرکت کر سکتے ہیں۔
ہم ایک تو اسٹوڈینٹ اٹینڈ بھی کریں گے اور دوسرا جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹ ہیں وہ اپنے پوسٹر بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں، وہ اورل ٹاک بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی لمیٹیشنز نہیں رکھی کہ اسٹوڈینٹ اس میں اورل ٹاک نہیں دے سکتے صرف فیکلٹی ممبرز، بلکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بھی اپنی کنٹریبیوٹڈ ٹاکس جو ہیں وہ اس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، جو ایم فل اسٹوڈینٹ ہیں یا پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹ ہیں، اور یہ اپنے پوسٹر کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹاک کی صورت میں بھی اس میں اپنی پریزنٹیشن، اپنا جو ریسرچ ورک ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر ملکہ رانی نے بتایا کہ اس کانفرنس میں طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔
اچھی چیز ہم نے یہ ایڈ کی ہے کہ اسٹوڈینٹس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے اس میں پوسٹر کمپٹیشن رکھا ہے، اور اس میں ہم نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرائز رکھا ہے۔ فرسٹ پرائز جو ہے وہ $300 ہے، سیکنڈ پرائز $200 ہے اور تھرڈ پرائز جو ہے وہ $100 ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی ہمیں پیپر اس میں سبمٹ کروائیں گے لوگ یا اس میں پیپر پریزنٹ کریں گے, وہ پیپر جو ہے ان کی جو پبلشنگ ہے وہ امریکہ کی ایک اسپائی پروسیڈنگس ہیں ان میں پبلش ہوں گے. ہم نے اپلائی کر دیا اور ہوپ فلی وہاں سے ہمیں انشاءاللہ, ہماری ان سے کورسپونڈنس چل رہی ہے, انشاءاللہ وہاں سے ہمیں ایکسیپٹنس آ جائے گی.
انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے مندوبین کے لیے ملتان کے تاریخی مقامات کے ایک دورے کا اہتمام بھی کیا جائے گا.
ہم چاہتے ہیں کہ ملتان, آپ کو پتا ہے کہ ہسٹوریکل پلیس ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ہسٹوریکل جو ہماری جتنی بھی پلیسز ہیں ان کا ہم ان کو دربار ہے, اولیاء کا شہر ہے ملتان, تو ہم اس میں انشاءاللہ ایک سٹی ٹور بھی ہم نے اس میں ارینج کیا ہے. تاکہ
یہ تھی ملتان کی ویمن یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن پنجاب کے تعاون سے مارچ میں ہونے والی سہ روزہ سائنس کانفرنس کے بارے میں ایک رپورٹ جس میں گفتگو کر رہی تھیں.